دہلی یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیمینار سے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی کا خطاب، ایران ہند ثقافتی روابط میں فارسی کے کردار پر زور۔ اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس، بعض سیاستدانوں کی طرف سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ پوپ بینیڈکٹ 16 کی عہدے سے سبکدوشی، 600 میں استعفی دینے والے پہلے کیتھولک مذہبی رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے باب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جمعرات کو دہلی یونیورسٹی میں فارسی کی ادبی میراث کے زیر عنوان بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں ایران اور ہندوستان کے ثقافتی روابط میں فارسی زبان کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں فارسی کے ادبی میراث کے زیر عنوان 3 بین الاقوامی سیمینار دہلی یونیورسٹی میں شروع ہوا، جس میں ایرانی اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی اور ان کے ہمراہ وفد نے بھی شرکت کی۔
اس سیمینار میں، جس میں خصوصیت کے ساتھ فارسی کے نامور ادیب امیر حسن آبدی کی ادبی خدمات کی قدردانی کی گئی، ڈاکٹر علی لاریجانی کا روایتی طور پر خیر مقدم کیا گیا۔ ایرانی اسپیکر علی لاریجانی نے ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کی بیش بہا خدمات کے لیے امیر حسن آبدی کو خراج عقیدت پیش کیا، اور فارسی زبان کی اہمیت و افادیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس زبان کے سبب ایران اور ہندوستان کی اقوام کے درمیان گہرے ثقافتی رشتے قائم ہوئے۔ انہوں نے فارسی کے عظیم ایرانی ادبا، شعرا اور صوفیاء اکرام کی ہندوستان آمد کا ذکر کیا، اور کہا کہ ان میں سے کئی عظیم ہستیوں کی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں موجود قبریں اس بات کی غماز ہیں کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات کس قدر گہرے رہے ہیں۔ لاریجانی نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسی طرح ہندوستان میں فارسی کے ارتقاء پر بھی زور دیا۔ دہلی میں متعین ایرانی سفیر غلام رضا انصاری نے بھی ہندوستان میں فارسی کی دیرینہ تاریخ کا ذکر کیا، اور اس زبان کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے کلچرل کونسلر علی فولادی نے کہا کہ یہ وہی زبان ہے جس نے عہد وسطی میں ہندوستان میں فروغ پایا، لیکن ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط کے بعد اس زبان کا اثر کم ہوتا چلا گیا۔ قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خواجہ اکرام نے اردو پر فارسی کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے اردو اور فارسی کی مشترکہ روایات کے تحفظ پر زور دیا، اور کہا کہ فارسی کے بغیر ہم ہندوستان کی تاریخ کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر چندر شیکھر نے فارسی زبان و ادب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
فارسی ہندوستانی تہذیب و تمدن کی لائف لائن ہے۔ جتنی میڈیول انڈیا کی کتابیں فارسی میں لکھی گئی ہیں کسی دوسری زبان میں مہیا نہیں ہے۔ اصل متن کے بغیر صحیح تاریخ کا ایفا نہیں ہو سکتا۔
ایرانی اسپیکر لاریجانی نے اس سیمینار کے بعض میزبانوں کو تحفے پیش کیے، اور اس دوران بعض کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اپنا دورہ ایران مکمل کر کے واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ پاکستان کے صدر نے اپنے 2 قیام کے دوران صدر احمدی نژاد سے ملاقات اور مذاکرات کے علاوہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے بھی ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں فرمایا کہ آج عالم اسلام کی بہت سی مشکلات دشمنوں کی جانب سے کھڑی کی گئی مشکلات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عالم اسلام کی انسانی، قدرتی اور جغرافیائی توانائیوں کو ابھار کر اور ان کو بروئے کار لا کر ان مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ایران کے اعلی رتبہ حکام سے ملاقات میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں حکومت سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کل جماعتی کانفرنس میں میاں نواز شریف، منور حسن اور مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم امین فہیم نے حکومتی ریٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے قیام امن کے لیے فیصلے کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مذاکرات کے لیے طالبان کی پیشکش پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس پیشکش کا مثبت جواب دے۔ ان سے پہلے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی امن و امان کی صورتحال کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس سے امن کے قیام میں رہنمائی ملے گی۔ جماعت اسلامی کے امیر منور حسن نے کہا کہ طالبان کی پیشکش کا مثبت جواب دینا چاہیے، لیکن حکومت نے اب تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے بعض سیاستدانوں، بالخصوص میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور منور حسن کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے اسلام آباد حکومت پر ایسی حالت میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ طالبان نے مذکورہ تینوں رہنماؤں کی جانب سے ضمانت کی صورت میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، لیکن انہوں نے اسلحہ زمین پر رکھنے اور پاکستان کے موجودہ آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں، بالخصوص فرقہ وارانہ دہشت گردانہ حملوں میں یا طالبان براہ راست ملوث ہوتے ہیں یا سپاہ صابہ اور لشکر جھنگوی جیسے ان سے وابستہ دہشت گرد گروہ ملوث ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری پر ایک مہینے کے اندر انجام پانے والے دو بڑے دہشت گردانہ حملوں کی، جن میں خواتین اور بچوں سمیت 200 سے زائد بے گناہ افراد شہید ہوئے ہیں، ذمہ داری لشکر جھنگوی نے ہی قبول کی ہے۔ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کی کشمیر شاخ نے ریاست میں پولیس بل کی سخت مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
کمیونسٹ پارٹیاں انڈیا کے ریاستی شاخہ کے سیکرٹری جنرل محمد یوسف تارگامی نے اسٹیٹ پولیس بل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔
سری نگر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ پہلے ہی ریاست میں سخت ترین قانون نافذ ہے اور اب سرکار پولیس بل لا کر ریاست کو عملاً پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے اسمبلی اجلاس میں وہ اس بل کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ واضح رہے حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور ایک آزاد ممبر اسمبلی نے پہلے ہی اس مجوزہ بل کے خلاف اپنی رائے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر مزاحمتی جماعتوں، جن میں حریت کانفرنس کے دونوں دڑے شامل ہیں، نے کہا ہے کہ برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس ان کے بقول اس بل کے ذریعے اپنے اقتدار کو دوام بخش کر عام لوگوں کا کافیہ حیات تنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ واضح رہے ریاستی حکومت نے پولیس کے ساتھ ساتھ دیہی حفاظتی کمیٹی کے ارکان کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے مجوزہ بل تیار کی ہے اور وہ آنے والے اسمبلی اجلاس میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے مشاورت کے بعد ہی اس بل کو پاس کرنے کے حق میں ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپتی محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی سربراہ پاپ بینیڈکٹ 16 جمعرات کو 7 کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے کر ویٹیکن سے رخصت ہو گئے۔
کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ بینیڈکٹ 16 نے سر انجام ویٹیکن کی سربراہی کو خیر باد کہہ دیا۔ 85 کیتھولک مذہبی پیشوا پاپائے روم بینیڈکٹ 16 نے اپنی الوداعی تقریب سے خطاب میں کہا کہ انہیں اپنے فیصلے کے سنگین نتائج کا علم ہے، لیکن خدا اور چرچ پر اپنے ایمان کی وجہ سے سکون محسوس کر رہے ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ 16 2005 میں پاپائے روم پوپ جان پال دووم کی موت کے بعد کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا منتخب ہوئے تھے۔ 7 تک ویٹیکن کی سربراہی کے بعد گزشتہ فروری میں روم میں عیسائیوں کے سینئر مذہبی رہنماؤں کی نشست میں انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ 28 فروری 2013 کو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ 600 میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پوپ نے اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ ان سے پہلے پوپ گریگوری 12 نے 1415 میں اس عہدے سے استعفی دیا تھا۔ پوپ بینیڈکٹ 16 نے 600 سے جاری کیتھولک عیسائیوں کی ایک بڑی روایت کو توڑتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کے استعفے کی وجہ سن کی زیادتی، تھکن اور کمزوری ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان کے استعفے کی وجہ تھکن اور سن کی زیادتی سے بالاتر ہے۔ پوپ بینیڈکٹ شانزدہم کا دور کلیسا اور کیتھولک دنیا کے لیے نشیب و فراز اور رسوائیوں کا دور کہا جاتا ہے، اور عام تاثر یہی ہے کہ ان کے استعفے کی اصل وجہ بھی اخلاقی اور مالیاتی بحران ہے جس کا انہیں سامنا رہا ہے۔ سب سے بڑا بحران جس کا پوپ بینیڈکٹ شانزدہم کو ویٹیکن کی سربراہی کے دوران سامنا کرنا پڑا ہے، کیتھولک مذہبی پیشواؤں کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کا انکشاف ہے۔ کیتھولک مذہبی پیشواؤں کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کے انکشاف کا تعلق صرف ایک یا دو کلیساؤں یا ایک یا دو ملکوں سے نہیں ہے، امریکہ سے لے کر یورپ تک اکثر ملکوں کے کلیساؤں میں مذہبی پیشواؤں کے ذریعے بہت وسیع پیمانے پر بچوں کے جنسی استحصال کا انکشاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہالینڈ میں کلیساؤں میں بچوں کے جنسی استحصال کے تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کیتھولک چرچوں میں مذہبی پیشواؤں کے وسیع پیمانے پر بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 1945 سے 1981 تک ہالینڈ کے کلیساؤں میں 10,000 سے 20,000 تک بچے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے جنسی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں، اور مذہبی پیشواؤں کے ذریعے جنسی جارحیت کا نشانہ بننے والے نابالغ بچوں کی تعداد 2010 تک دسیوں ہزار ہو گئی تھی۔ کیتھولک کلیساؤں میں جنسی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کے انکشاف نے کلیساؤں کی حیثیت اور اعتبار کو کافی نقصان پہنچایا، اور عیسائی عوام کی نگاہ میں ان مراکز کا تقدس مشکوک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ویٹیکن میں سیاسی جوڑ توڑ اور مالی بدعنوانی کا مسئلہ بھی پوپ بینیڈکٹ شانزدہم کے استعفے کے فیصلے میں دخیل بتایا جاتا ہے۔ پوپ بینیڈکٹ شانزدہم جمعرات 28 فروری سے ویٹیکن کی سربراہی سے ایسی حالت میں سبکدوش ہوئے ہیں کہ ویٹیکن اور کیتھولک چرچ اخلاقی بحران اور جنسی اسکینڈل کے ساتھ ہی وسیع مالی اور سیاسی بحران سے بھی دوچار ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تہران کے مسلمہ ایٹمی حق کو تسلیم کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے ویانا میں اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کے عالمی اجلاس کے موقع پر سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاملات میں پائے جانے والی تشویش کو بین الاقوامی طریقوں سے دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقابل فریق کی جانب سے ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے بحران کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کے بحران کا حل حکومت اور مخالفین کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران شام میں قیام امن اور لڑائیوں کو ختم کرانے میں مدد دینے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اس ملاقات میں تہذیبوں کے مابین گفتگو کے میدان میں ایران کے اہم کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مذکورہ اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ کی شرکت کا شکریہ ادا کیا۔ بان کی مون نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایران کے حق کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پانچ جماعی گروپ کے درمیان مذاکراتی عمل میں اور تیزی آنی چاہیے۔ سعودی عرب کی سیکورٹی فورس نے مشرقی شہر العوامیہ میں ایک اسکول پر حملہ کر کے اسکولی طلبہ کو بری طرح زدوکوب کیا ہے۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے پولیس اہلکاروں نے جمعرات کو العوامیہ کے ایک اسکول پر دھاوا بول دیا اور اسکول کے احاطے میں فائرنگ بھی کی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں بکتر بند گاڑیوں نے اسکول کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسکول میں داخل ہونے کے بعد طلبا سے کہا کہ وہ ان کے سامنے لائن سے کھڑے ہو جائیں، مگر طلبا نے جب ایسا کرنے سے انکار کیا تو ان کو زدوکوب کیا اور فائرنگ کی، جس سے اسکولی بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دو برس سے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں آل سعود حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف عوام کے مظاہرے جاری ہیں۔ سعودی عوام ملک میں منتخب عوامی حکومت اور سیاسی اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران اب تک دسیوں سعودی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ بحرین کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرینی عوام نے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سڑکوں پر نکل کر آل خلیفہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے اور اس کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ مظاہروں کے دوران سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید کیے گئے نوجوان الجزیری کے جنازے کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کیا جائے۔ منگل کو بھی بحرینی عوام نے اسی طرح کا مظاہرہ کیا تھا، جس میں مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بحرینی نوجوان محمود عیسیٰ الجزیری کا جنازہ اس کے اہل خانہ کے حوالے کرے۔ منگل کو مظاہرین نے الجزیری کے علامتی جنازے کو کاندھوں پر اٹھا کر مختلف شہروں میں مظاہرے کیے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران بھی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے حملہ کر کے متعدد افراد کو زخمی کر دیا۔ بحرین کے عوام گزشتہ دو برس سے اپنے ملک میں سیاسی اصلاحات، جمہوریت اور آزادی کے حق میں پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، جن کے دوران اب تک سینکڑوں کی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی شام اپنے خطاب میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ تحریک مزاحمت کا اصل ہدف صہیونی حکومت کے مقابلے میں لبنان کا دفاع ہے، اور اس کی ہر جارحیت کا ایسا جواب دیا جائے گا جو اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔
حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات اپنے ایک خطاب میں ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہ ان کی حالت خراب ہے کہا کہ یہ پروپیگنڈا دشمنوں کی نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے سپاہی لبنان کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت یا گروہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کا اصل ہدف غاصب صہیونی حکومت ہے، اور ہم نے اپنی ساری توانائی اور طاقت اس کے مقابلے کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اس افواہ کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہ لبنان کی فوج حزب اللہ کے اختیار میں ہے کہا کہ بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ملک کا دفاع اور ملک کے اندر امن و استحکام پیدا کرنا تمام لبنانیوں کے فرائض میں شامل ہے۔ لبنان کی فوج نے بھی اسی سلسلے میں ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ لبنان کی فوج غاصب صہیونی حکومت کی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کے ٹی وی نے لبنان بالخصوص حزب اللہ کے خلاف جنگ کے لیے صہیونی فوج کی آمادگی سے متعلق ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوجی ضرورت پڑنے پر لبنان کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں علاقے کے حالات بالخصوص شام کے بحران پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شام میں موجودہ بحران صہیونی حکومت کی سازش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے تعلق سے لبنان اور حزب اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس ملک کی عرضی سالمیت اور یکجہتی باقی رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام کا موجودہ بحران در حقیقت صہیونی حکومت کے سازشی منصوبے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور یہ بحران پورے خطے اور امت اسلامیہ کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے لبنان اور شام کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں کہا کہ ان علاقوں کے عوام سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہیں یہ حق حاصل ہے کہ مسلح دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں اپنے ملک اور اپنی جان و مال کا دفاع کریں۔ یاد رہے کہ لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ سعد حریری کی سربراہی میں 14 مارچ نامی اتحاد نے شام میں سرگرم مسلح گروہوں کو اسلحہ سپلائی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے لبنان اور شام کے سرحدی علاقے بدامنی کا شکار ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں لبنان کے بعض اراکین پارلیمنٹ کے کشیدگی پھیلانے والے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان سے سفارش کی کہ ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو کشیدگی اور فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔
صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں فلسطینیوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ الاقصی ٹی وی چینل کے مطابق صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن کے علاقے قلندریا اور جنین میں فلسطینی مظاہرین پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اس حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ غرب اردن میں فلسطینی مسلمان صہیونی جیل میں فلسطینی قیدی عرفات جرادت کی شہادت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ صہیونی حکومت کی جیل میں فلسطینی قیدی کی شہادت پر فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بیت المقدس کے شمال میں واقع اور رام کے علاقے میں بھی صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور رپورٹ یہ بھی ہے کہ تل ابیب کے قریب واقع علاقے ریشون لیت سون میں ایک دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کی ابھی پوری تفصیلی رپورٹ موصول نہیں ہو سکی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ دہلی یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیمینار سے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی کا خطاب، ان روابط میں فارسی کے کردار پر زور۔ اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس، بعض سیاستدانوں کی طرف سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ پاپ بینیڈکٹ شانزدہم کی عہدے سے سبک جوشی، 600 سال میں استعفی دینے والے پہلے کیتھولک مذہبی سربراہ۔ ناظرین خبریں اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔